الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں جس میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کے رزق میں کشادگی نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نیکی کا حکم دیا ہے تو وہ آخرت میں تو ہمارے لیے ہے ہی نجات کا باعث کارآمد. بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے کی بدولت انسان کو دنیا میں بھی خیر و برکت نصیب ہوتی ہے اور رزق کشادگی نصیب ہوتی ہے اور فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی جانچ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، پرکھا جاتا ہے، نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے بھی اور نعمتوں کی قلت کے ذریعے بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے کہ جب کبھی اسے کوئی خوشی مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی غم آ جائے تو صبر سے کام لیتا ہے. تو دونوں حالتوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے، نعمتوں کی فراوانی کے اندر، خوشحالی کے اندر، شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، اور مصیبت اور غم کی حالت میں صبر کا دامن تھام کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے. تو مومن کے تو دونوں ہی حال میں مزے ہیں کہ نعمت آئے تب بھی شکر ادا کر لیتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ، کوئی صدمہ، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر سے کام لے کر تب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چوروں نے سوچا کہ چلو اس گھر کا صفایا کیا جائے. رات کا وقت تھا، چوروں نے دیوار پھلانگ کر گھر کا صفایا شروع کیا. حضرت اپنی تہجد کی نماز میں مشغول تھے. چوروں کو اندازہ نہ ہوا کہ مالک مکان ایک کنارے پر کھڑے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ادھر ادھر صفایا کر کے جب فارغ ہوئے، پوٹلی کے اندر جو بھی تام توبڑا جمع کیا تھا لپیٹ لیا، تو اتنے حضرت نے بھی نماز سے سلام پھیرا اور ساری کاروائی دیکھ رہے تھے. پہلے وقتوں کی بات ہے کہ جب روشنیاں اتنی زیادہ نہ تھیں، بجلی کے اتنے انتظامات نہ تھے، تو حضرت نے بھانپ لیا کہ چور آئے ہوئے ہیں اور صفایا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے اپنی پوٹلی ووٹلی باندھ لی، جو کپڑے لتے ملے، جو سامان میسر تھا سارا اٹھا کے جمع کر کے، جمع کرنے پوٹلی باندھ کے جب چلنے کی تیاری کی تو حضرت نے یہاں سے آواز لگائی، کہا ارے احمقو، بیوقوفو، چوری کرنے آئے ہو لیکن چوری کرنا بھی نہیں آتی. جو فالتو سامان تھا وہ تو سارا جمع کر لیا اور پوٹلیاں بنا لی لے جانے کے لیے، جہاں اصل سرمایہ وہاں تو تم گئے نہیں. وہ دیکھو فلانے کمرے کے اندر فلانی جگہ اشارہ دیا اور رہنمائی کی کہ ادھر جاؤ تو اصل چیز تو تمہیں وہاں ملے گی، نقد رقم تو میری ساری وہاں رکھی. ایک طرف تو چور شرمندہ ہوئے کہ مالک مکان جاگا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف تعجب بھی ہوا کہ ایسا عجیب مالک مکان ہے کہ شور مچانے کے بجائے، ہمیں پکڑنے کے بجائے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل سرمایہ تو فلانی جگہ رکھا ہوا ہے. چور وہاں بھی گھسے تو دیکھا وہاں کافی نقد رقم بھی تھی اور دیگر چیزیں اور بھی دستیاب ہوئیں. خوشی خوشی لے لیے اور پوٹلیاں ووٹلیاں اٹھائیں اور لے کر چلتے بنے. حضرت حاجی صاحب چوری ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کی اور فرمانے لگے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ جو بوجھ میرے دماغ پر تھا وہ بوجھ آپ نے مجھ سے ہلکا کر دیا. وہ جو ایک میرے اوپر ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا، سارا کا سارا وہ بوجھ ہلکا ہو گیا. صبح کہیں کسی سے تذکرہ آیا کہ رات اس طرح گھر میں صفائی ہو گئی اور سارا چور لے گئے، تو ایک سے دوسرے میں ہوتے ہوتے خبر سب مریدوں میں پھیل گئی کہ حضرت کے یہاں چوروں نے اس طرح صفایا کر ڈالا. وہ جو وہاں کہیں بازار لگتا ہوگا تو وہاں کہیں کسی مرید کی نظر پڑی کہ حضرت کا کمبل، حضرت کی چادر، حضرت کا بستر، مختلف چیزوں پہ جب نظر پڑی تو سارے وہاں جمع ہوئے، اس طرح چور پکڑے گئے. اور جب چور پکڑ میں آ گئے تو وہ سارا سامان ان کے پاس سے بازیاب ہوا. سب نے مل جل کے سارا وہ سامان ومان، جو رقم وقم جو چوری کی تھی ساری ان سے نکلوائی. اور حکومت کی اس میں ادارے میں ان کی شکایت لگائی گئی تو سارا چوری شدہ مال واپس ملا, وہ سارا کا سارا ان سے چوروں سے لے کر پھر واپس حضرت کی خدمت میں پہنچا دیا گیا. تو پھر حضرت نے دو رکعت نماز ادا کی اور فرمانے لگے, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا گم شدہ اور چوری شدہ سامان واپس مجھے دے دیا. مال گیا تب بھی اللہ کے لیے شکر ادا کر رہے ہیں, جب مال واپس آ گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ حالت ہوتی ہے انسانوں کی جب وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر نگاہیں جم جائیں, تو پھر اس وقت انسان ظاہری مال و دولت پر نظریں نہیں گاڑتا کہ ہا ہو کرے اور شور شرابہ کرے اور وہ مال کے آنے پر اترا جائے یا مال کے جانے پر شور شرابہ شروع کر دے. اللہ کی ذات پر جب نظر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کے ہاتھ دکھا دیا کہ وہی مال جو چوروں کے حوالے کیا تھا وہی مال صحیح سالم حالت میں اللہ پاک نے واپس پہنچوا دیا. رزق حلال کے اندر بہت زیادہ اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں. بسا اوقات حلال رزق تھوڑا ہوگا لیکن ضروریات کے لیے کافی اور شافی ہوا کرتا ہے, اور حرام مال بسا اوقات بکثرت ہونے کے باوجود بھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوا کرتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ یہ حلال کی آمد ہے یا حرام کی, فرمایا کہ اس کے مصرف کو دیکھ لو کہ یہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے. اگر صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے, اچھی جگہ پر لگ رہا ہے, جائز جگہوں میں جہاں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں اگر یہ مال خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس مال کا جب مصرف اچھا ہے تو اس کا ماخذ بھی اچھا ہے, اس کے آمدن کا ذریعہ وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہے. اور فرمایا کہ جو مال بے دریغ ناجائز جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہو, جس کا مصرف حرام ہو ناجائز ہو, تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ماخذ بھی ناجائز اور حرام ہوگا. فرمایا کہ حلال مال کبھی بھی ناجائز جگہ پر خرچ نہیں ہوتا, حلال آمدن وہ تھوڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ اچھی جگہوں پہ قدرتی طور پر خرچ ہو جاتی ہے, اور حرام مال جتنا زیادہ بھی کیوں نہ ہو خود بخود وہ ناجائز طریقوں سے ناجائز جگہوں پر ہی خود بخود خرچ ہو جایا کرتا ہے. فرمایا کہ حلال مال تھوڑا ہوگا ایسا بابرکت ہوگا, جسم کو بھی لگے گا, روح کو بھی تسکین پہنچائے گا اور آخرت کے لیے بھی انسان کے لیے راحت کا سامان بنے گا. اور حرام مال کے بارے میں فرمایا کہ زیادہ ہوگا کثیر ہوگا, نہ تو اس کے استعمال سے انسان کے روح کو تسکین ملے گی, نہ بدن کو غذائیت اور تقویت ملے گی, نہ ہی اس مال کے ذریعے انسان کو عبادات پہ توفیق ملے گی, بلکہ فرمایا کہ حلال لقمہ کھانے کی برکت سے انسان کو عبادات کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ خود بخود انسان کے اندر جذبہ عبادت جذبہ اطاعت یہ بھڑکتا ہے اور بھرپور طریقے سے انسان خود بخود عبادات میں ہمتن گوش ہو جاتا ہے. اور حرام مال کی نحوست کے بارے میں فرمایا کہ جب حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز اسے عبادات کی توفیق چھن جاتی ہے, اور پھر عبادات کے اندر نور اور حلاوت اور لذت وہ جاتی رہتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ فرمایا کہ آہستہ آہستہ اس حرام مال کی نحوست سے انسان میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بھی دور ہو جاتا ہے, ہوتے ہوتے وہ باغی بن جاتا ہے. طرح طرح کے خیالات شبہات اور گندگیاں اس کے دل دماغ کے اندر جنم لیتی ہیں اس حرام مال کی نحوست سے, ہوتے ہوتے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا باغی بن جاتا ہے. اور حرام مال کی بنسبت اگر حلال لقمہ جاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایسی خیر اور برکتیں رکھتا ہے کہ پھر اس کی نورانیت, اس کی لذت, اس کی حلاوت انسان محسوس کرتا ہے, عبادات اور طاعات کے جذبے انسان کے اندر بھڑکتے ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک ان پڑھ قسم کے بابا جی تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ, جو علماء کی خدمت کے اوپر معمور تھے, بالکل امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن علماء اور طلباء سے محبت اور ان کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. ان کا دستور یہ تھا, معمول یہ تھا کہ اپنے گزر بسر کے لیے قصب معاش جو ان کا تھا وہ گھاس کاٹ کے لاتے تھے, اور بھیڑ بکریوں کے لیے جانوروں کے لیے جو گھاس بیچا جاتا ہے تو اس طور پر وہ گھاس کی ایک گٹھی بنا کر لایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے. اس وقت میں اس گھاس کی قیمت سستے دور تھے تو 6 پیسے اس ایک گھاس کی گٹھڑی کی قیمت ہوا کرتی تھی. خود جاتے, اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے گھاس جمع کرتے, پوری گٹھڑی بنا کر لاتے اور فروخت کرتے جس کی قیمت 6 پیسے, نہ ایک پائی کم نہ ایک پائی زیادہ. گرمی ہو, سردی ہو, دھوپ ہو, بارش ہو, موسم جیسا بھی ہو, لینے والا کوئی بھی ہو, قیمت کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی تھی. اور یہاں حال یہ ہوتا تھا کہ جہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر دیگر حضرات کے جو جانور وغیرہ پلے ہوئے تھے, وہ حضرات اپنے جانوروں کے لیے گھاس کی طلب کے اندر بابا شاہ جی عبداللہ کی گھاس کا انتظار کرتے تھے اور حضرات بھی اپنی گھاس بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے, لیکن دوسرے حضرات کی سب کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ بابا عبداللہ کی گھاس کی گٹھڑی ہمیں مل جائے تاکہ خیر اور برکت حاصل ہو. تو جیسے ہی صبح صبح وہ گھاس کی گٹھڑی اٹھا کر لاتے تو جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے اوپر ہاتھ لگا لیا کرتا بس گٹھڑی وہیں ڈال دیتے کہ لو بھائی لو یہ تمہاری ہو گئی, 6 پیسے قیمت دے کر وہ گھاس کی گٹھڑی اٹھا کر لے جاتا. تو اس طرح ایک طلب اور جستجو ہوتی تھی ہر ایک کو کہ بابا جی کی محنت کی کٹ اور ہاتھ کی کٹی ہوئی گھاس وہ ہمیں میسر آ جائے. وہ تو اپنی گھاس لے جایا کرتے تھے خیر و برکت کے طور پر جانوروں کو کھلاتے, اور بابا جی کا معمول یہ تھا حضرت شاہ جی کا کہ 6 پیسوں میں سے 2 پیسے کے تو ہاتھ کے ہاتھ رزگاری بنوا کر غربا کے اندر 2 پیسے صدقہ کر دیا کرتے تھے. اس کے اس وقت تانبے کے کچھ ٹکڑے جو سکے کے طور پر استعمال ہوتے تھے رزگاری کے طور پر منصوری پیسہ کہلاتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے, وہ چھوٹے چھوٹے پیسے بنوا لیے اور 2 پیسے ہاتھ کے ہاتھ غربا فقرا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے, باقی 4 پیسوں کے اندر سے 2 پیسے ان کے اپنے ضرورت زندگی کے لیے روزینہ کے لیے ہوتے تھے, 1 پیسے کا آٹا اور 1 پیسے کے اپنے سالن وغیرہ کا انتظام, اور جو 2 پیسے بچتے تھے اس کو جمع کرتے تھے روز کے روز 2 پیسے جمع کر کے پورے سال یہ 2 پیسے جمع کر کے ذخیرہ بناتے, سال گزرنے پر 7-8 روپے بن جاتے تھے. پھر یہ دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابرین حضرات تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ, بڑے بڑے اکابرین امت, اور بسا اوقات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ بھی آئے ہوئے ہوتے تھے. تو ان حضرات کی پھر ان 7-8 روپے سے دعوت ہوتی تھی. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہمیں پورے سال حضرت شاہ جی کی دعوت کا انتظار رہا کرتا تھا کہ کب حضرت شاہ جی کی طرف سے دعوت آ رہی, کہ وہ جو اپنی محنت کی کمائی سے 2-2 پیسے جمع کر کے سال کے آخر میں جس خلوص کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ جس بابرکت انداز سے دعوت کرتے ہیں, بڑی سادہ سی دعوت, لیکن اس دعوت کا اثر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اول تھے ان کا بیان ہے کہ جب ہم ان کی دعوت کھایا کرتے تھے تو 40 دن تک ہمارے اندر عبادات اور طاعات کے جذبے بھڑکتے تھے کہ تلاوت کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو, عبادت کرتے رہو, ذکر و اذکار ہمارے وجود سے جاری اور ساری ہو جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ان بابا جی کی سادہ دعوت کا اثر ہمارے اندر 40 دن تک موجود رہا کرتا تھا کہ جس خلوص کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ وہ کھلایا کرتے تو 40 دن تک ہم اس کی روحانیت اور نورانیت محسوس کرتے تھے. رزق حلال میں اللہ پاک نے بہت برکتیں رکھی ہیں, بہت نورانیت رکھی ہے کہ جیسا لقمہ ہوگا ویسے ہی اس کے اثرات ہوں گے, ویسے ہی اس کے نورانیت اور انوارات ہوں گے. آخر عمر میں جب حضرت شاہ جی بیمار پڑے تھے تو ہمت ساتھ نہ دے رہی تھی اور اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ باہر آتے, تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں 7-8 روپے ارسال کیے اور ساتھ میں پیغام دیا, کہا کہ میں تو اب اس قابل نہ رہا کہ چل کر آؤں کھانا پکاؤں آپ لوگوں کی دعوت کر سکوں, یہ سال بھر کی میری محنت کے جو 7-8 روپے جمع ہیں تو یہ آپ کے حوالے ہیں کہ آپ علماء کے لیے اور اکابرین کے لیے دعوت کا انتظام فرما دیں. جب وہ 7-8 روپے آئے تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو خود اپنے وقت کے ایک بڑے بزرگ تھے, ان پیسوں کو لے لینے کے بعد آپ نے غسل فرمایا, نہائے دھوئے اور نیا لباس پہنا, اور جس جگہ پر کھانا پکوانا تھا وہاں جگہ دھلوائی, صاف ستھری کی اور وہاں بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا, اور اس کے بعد پھر وہی اکابرین کو علماء کو جمع کر کے وہ دعوت کھائی اور فرمایا کہ یہ وہی بابرکت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر عبادات اور انوارات کا نور ہمارے ذریعے ہمارے اندر گویا کہ جوش اور اس کا ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر مصرف جائز اور اچھا ہے تو سمجھ لو کہ ماخذ بھی جائز اور اچھا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوتاہی ہے, کہیں کمی ہے, کہیں غلط طریقے سے مال آ رہا ہے, رزق تو حاصل کر رہے لیکن ناجائز طریقے سے, تو فرمایا کہ پھر اس کا جو مصرف ہوگا, جو اس کا خرچ کا ذریعہ ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا کہ بے دریغ وہ پیسہ پھر ختم ہو جائے گا. تو کچھ اعمال شریعت مطہرہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن پر مداومت ہو تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب آپ جا رہے تھے ہجرت کے دوران اور بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا, مدین جب پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں وہ بھی بکریاں اپنی لے کر آئی ہوئی تھی پانی کے گھاٹ پر سیراب کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ تو گھاٹ پر سیراب کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ خواتین ہیں جو اپنی بکریوں کو ایک طرف روک کے کھڑی ہیں. تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, وہ خود تو نہیں آ سکتے, تو لہٰذا بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. تو جب یہ گھاٹ خالی ہو جائے گا, تالاب خالی ہوگا, تب ہم اپنی بکریوں کو سیراب کریں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں سیراب کر دوں. تو انہوں نے بہت اچھی بات, تو آپ نے ساری بکریوں کو لیا اور گھاٹ پر لا کر سیراب کر دیا. بچیوں نے جا کر جب اپنے والد کو بتایا تو یہاں پانی سے سیراب کر لینے کے بعد وہ بچیاں اپنا ریوڑ لے کے واپس گھر کو لوٹی, اور یہاں حضرت موسیٰ کریم اللہ نے رب ذوال جلال کی بارگاہ میں, بے سر و سامانی کا عالم ہے, غریب الوطن ہے, پردیسی ہیں, اجنبی علاقہ ہے, کوئی جان پہچان نہیں, کوئی گھر بار نہیں, کوئی زندگی کا ساز و سامان نہیں. وہاں حضرت موسیٰ کریم اللہ نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی, کہ دعا کرنے کے لیے انہوں نے رب ذوال جلال سے دو جملے ارشاد فرمائے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ آپ میرے اوپر جو بھی خیر نازل فرمائیں گے میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. بھائی یارو, مددگار جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. تو یہ مختصر سی دعا حضرت موسیٰ کریم اللہ نے مانگی, اور کچھ ہی دیر بعد وہ بچیوں میں سے ایک بچی شرم و حیا کا پینکر بنی ہوئی, قرآن کریم میں اللہ پاک نے پورا منظر کھینچا ہے کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک بچی چلتی ہوئی آئی اور حیا کا پینکر بنی ہوئی تھی, اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے, اور جو بستی تھی, جو علاقہ تھا, اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ اس کی کوئی بے پردگی نہ ہو جائے, اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. پھر وہاں جب گئے حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا قصہ سنایا, تو پھر وہاں اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ایسا انتظام کرایا کہ شادی بھی ہوئی حضرت کی صاحبزادی سے, اور وہاں رہے سہے, پھر خوب اللہ پاک نے مالا مال کیا, بکریاں بھی عطا فرمائی اور راحت اور آرام بھی عطا فرمایا, گھر بھی عطا فرمایا, گھر والی بھی عطا فرمائی. تو یہ دعا ایسی مجرب اور پاکیزہ اور اتنے مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے کہ اگر یہ دعا یاد کر لی جائے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے رب آپ جو بھی خیر نازل فرمائیں گے تو میں اس کے لیے محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, میں اس کا فقیر ہوں, بھکاری ہوں, اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے فقیر بنا دیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہو, فقیر ہو. جو اللہ کا بھکاری ہے, اللہ کا گداگر ہے, اللہ کا فقیر بن جائے گا, اللہ تعالیٰ خزانوں کے دروازے اس پر کھول دیا کرتے ہیں. اس دعا کو اگر معمول بنا لیا جائے ہر نماز کے آخر میں, سلام سے پہلے انسان اس دعا کو پڑھ لیا کرے, چھوٹی سی دعا ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہمارے اکابرین میں سے بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا سید خان صاحب, فرمایا کرتے تھے کہ مجھے توکل بہت کیا اور بہت اللہ تعالیٰ کے غیب کے جو معاملات ہیں اس کے پر بہت بھروسہ کرنے والی ہستی تھے. تو بسا اوقات آپ کے قریب قریب والے جو کچھ نئے ساتھی ہوتے وہ کہتے ہیں حضرت آپ آنے والے ہر چیز کو خرچ کر دیا کرتے ہیں, کچھ رکھا بھی کریں. تو فرمایا کرتے تھے کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اوپر اللہ کا غیب کا خزانے کا دروازہ کھلوایا, کیا تم اس کو بند کروانا چاہتے ہو؟ آنے والی رقم ہو, آنے والی چیزیں ہوں, نعمتیں ہوں, ساری کی ساری تقسیم کرتے رہا کرتے تھے, ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے, ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی رقم وہ ضرورت مندوں پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو ایسی دعا بتا دی, ایسی دعا سکھا دی کہ اگر جنگل بیابان کے اندر بھی میں ہوں اور وہاں رزق کا مجھے ضرورت ہو, میں وہ دعا جنگل میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا, اللہ تعالیٰ جنگل میں بھی مجھے رزق عطا فرما دیں گے. افریقہ کا سفر چل رہا تھا اور ٹرین چل رہی تھی, ٹرین دوران سفر بیچ جنگل میں خراب ہو گئی, گھنٹہ دو گھنٹہ کئی گھنٹے گزر گئے, ٹرین خراب ہے اور کام چل رہا ہے اس کی بناوٹ کا, اور ساتھی جو شریک سفر تھے سب کا بھوک کے مارے برا حال, ان میں جو کچھ ساتھی بے تکلف تھے کہ حضرت آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے ایسی دعا آتی ہے کہ جنگل میں بھی اگر میں دعا مانگوں تو اللہ تعالیٰ جنگل میں بھی میرے لیے رزق پہنچا دیں گے, اب تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے, ساتھ میں کچھ زیادہ رہا توشہ تو ہمارا ہے نہیں, اب آپ دعا کریں اللہ میاں رزق کا انتظام فرمائیں. تو جو دعا کی درخواست ہوئی تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے اور یہی دعا ارشاد فرمائی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی آپ ہمارے لیے خیر اتاریں گے ہم اس کے بہترین, اس بہترین نعمت کے ہم فقیر ہیں, مستحق ہیں, ضرورت مند ہیں. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی, ٹرین کھڑی ہوئی ہے, انجن کے اندر خامی ہے جو کام چل رہا ہے, کہ کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا جنگل سے ایک سیاہ فام حبشی سر پہ ٹوکرا اٹھائے چلا آ رہا ہے. آیا سیدھا آ کے انہیں کی ریل کے ڈبے میں چڑھا, اور چڑھنے کے بعد سیدھا آ کر حضرت کے سامنے وہ ٹوکرا رکھا اور اس کے بعد نکل کے یہ جا اور وہ جا, چھلاوے کی طرح غائب. جو ساتھی تھے انہوں نے جب ٹوکرا ہٹا کے دیکھا تو اس میں بھنا بھنایا صحیح سالم بکرا رکھا تھا. سب کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی بات سنتے ہیں, کیسی دعائیں سنتے ہیں, کہ بندے نے جو بات کہی تھی آج اللہ پاک نے اس کی لاج بھی رکھ کے دکھا دی کہ جنگل بیابان میں نہ کسی کو فون کیا, نہ کوئی رابطہ کیا, نہ کسی سے کچھ کہا. رب ذوالجلال سے درخواست کر دی کہ یا اللہ اس وقت بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے غیب سے ایسا انتظام فرما دیا کہ بندوں کی عقل دنگ رہ گئی کہ واقعتاً اللہ پاک جنگل بیابان میں بھی رزق دینے پر آئے. آنے والا کون ہے اس کو کیا پتا کہ کہاں پہنچانا ہے, لیکن سیدھا وہاں لا کر سامنے رکھے یہ جا اور وہ جا. اس لحاظ سے یہ دعا بڑی مجرب ہے, اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں دعائیں ہمیں سکھائی ہیں مختصر سی ہوتی ہیں لیکن بہت جاندار وزندار بہت بھاری بھرکم ہوا کرتی ہیں. حرم محترم کعبہ مشرف ہمیں ایک بڑے بزرگ ہیں جو کئی سلسلوں سے صاحب نسبت ہیں, تو ایک عمرے کے سفر پر ان سے ملاقات رہی اور ماشاء اللہ بہت ساری کام کی نصیحتیں اور دعائیں اور اچھی اچھی چیزیں سکھاتے رہے بتاتے رہے اور اجازت بھی دی. تو ان میں سے ایک یہ دعا, یہ بھی اجازت دی, فرمایا کہ یہ دعا ہمیشہ جب بھی کوئی ضرورت مند ہو, کوئی بھی متعلق جو قرضوں میں گھرا ہوا ہو, مجبوریوں میں ہو, مشکلات میں ہو, تنگ دستی میں ہو, تو فرمایا کہ یہ دعا اس کو آپ بتایا کریں. اس کی برکت سے فرمایا کہ اگر کنوارا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ بھی اگر اس دعا کا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بھی عطا فرماتے ہیں, گھر والی بھی عطا فرماتے ہیں. یقین شرط ہے, اعتقاد شرط ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کہ یا اللہ یہ وہ مبارک دعا ہے جو آپ کے موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی مبارک کلیمہ جچے تلے, لیکن بڑے مبارک بڑے وزندار کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسی مقبولیت رکھنے والے کہ بندہ جس صدق دل سے جس یقین اور جس اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دس بدعا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اس یقین اور اس کے اس اعتقاد کی لاج رکھتے ہوئے اس کی دعاؤں کو پورا فرما دیتے ہیں. لیکن یقین شرط ہونا چاہیے. میں نے پچھلے مضمون میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی وعدے کو یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو چیک نہ کیا جائے, آزمائش کے طور پر نہ کیا جائے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اللہ میاں نے سچ کہا ہے کہ نہیں, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں. آزمائش کے طور پر اگر کیا تو اس میں خطرات ہیں. اللہ تعالیٰ سچے, اللہ کے وعدے سچے, اللہ کے حبیب سچے, اللہ کے حبیب کے وعدے سچے, جو بشارتیں دیں وہ ساری 100% سچی. ہمیں یقین اور اعتماد اور بھروسہ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے تو پھر اس کے نتائج بھی ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانچنے لگے, آزمانے لگے, چیک کرنے لگے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آزمائش آ جائے. محدثین میں ہمارے ایک محدث گزرے کہ جو ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب لگا کے رکھتے تھے, درس بھی دیا کرتے تھے لیکن ہمیشہ چہرے پر نقاب ہوتا تھا, شاگردوں کو تجسس بھی ہوتا. ایک شاگرد تھا جس نے کافی زیادہ ان کے ساتھ بے تکلفی اختیار کی, کافی عرصے تک ان کے ساتھ رہا اور وہ اس جستجو میں رہا کہ ہمیشہ یہ اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کے رکھتے ہیں. جب کافی عرصہ گزار لیا اور اعتماد بھی ہو گیا اور بے تکلفی بھی ہو گئی تو آخر میں اس نے پوچھا کہ حضرت ہمیشہ آپ اپنے چہرے کو ڈھک کے کیوں رکھتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. ہوتے ہوتے کریتے کریتے معلومات لیتے لیتے نتیجے تک وہ پہنچا تو فرمانے لگے کہ میرا چہرہ در حقیقت انسانوں والا ہے ہی نہیں, اپنا چہرہ نقاب ہٹا کر دکھائی تو گدھے جیسا چہرہ تھا, اس طرح گدھے کا لموترا منہ ہوتا ہے, بالکل گدھے کی شباہت ان کے چہرے میں آ رہی تھی. فرمایا کہ ایک حدیث جو میرے سامنے آئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہو, امام سے پہل مت کرو, امام جب رکو میں جائے تم رکو میں جاؤ, امام اٹھے تم اٹھ جاؤ, امام سجدے میں جائے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو, تابع داری کرتے رہو. تو حدیث مبارک میں ایک جملہ آتا ہے کہ امام سے پہل مت کرو اور امام سے پہلے سر مت اٹھاؤ, ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر گدھے جیسا بنا دیا جائے. تو یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور سنی تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام سے پہلے اگر سر اٹھا لو گدھے جیسا سر بن جائے گا. تو ایک دن جان بوجھ کے آزمانے کے لیے جاننے کے لیے میں نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا, اسی دن سے میرا چہرہ یہ گدھے جیسا بن گیا. محدث ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آزمانے کے لیے فرمایا کہ میں نے جس دن امام سے پہلے سر اٹھایا اسی دن کے بعد سے میرے چہرے پر گدھے کی شباہت آ گئی. تو اس لیے نہ تو کبھی اللہ کے فیصلے کو آزمایا جاتا ہے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو کہ بندہ کتنا میرا ہے, لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا امتحان لینے لگ جائے کہ دیکھوں صحیح بھی ہے کہ نہیں, اس میں پھر خطرات ہوتے ہیں, نقصانات کا اندیشہ ہوا کرتا ہے. اعتقاد اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے, کامل بھروسہ اور اعتقاد جتنا ہوگا, یقین جتنا ہوگا, اتنے ہی اس کے نتائج مرتب ہوں گے. ایک دفعہ کہیں کوئی مولانا صاحب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پر بھی قدم رکھو گے تو پار ہو جاؤ گے, ڈوبو گے نہیں. کوئی دیہاتی وہاں آیا کرتا تھا, دریا پار کر کے کشتی میں گزر کے بڑی مشکلات سے وہ دریا پار کیا کرتا تھا. اس نے جو یہ بات سنی تو دل کو لگ گئی, کہا کہ یہ تو معاملہ آسان ہو گیا. جب یہاں سے فارغ ہو کر گیا, دریا کے کنارے پہنچا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چلتا بنا, چلتے چلتے دریا پار ہو گیا, ڈوبا نہیں. اب جب بھی اس کو اس دریا کے پار ادھر آنا ہوتا, بسم اللہ پڑھ کے ادھر, بسم اللہ پڑھ کے ادھر. ایک دن وہ بڑا خوش ہوا, کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا, کہ وہ کشتی کی جھنجھٹ ہی نہ رہی کہ کشتی کا انتظار کرو, کشتی میں آنے کی مشکلات سے جھنجھٹ سے جان چھڑا دی, بسم اللہ پڑھ کے ادھر, بسم اللہ پڑھ کے ادھر. تو چلیں آپ کی دعوت کرتا ہوں, آپ نے میرا مسئلہ حل کیا, ہم دونوں چلتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے ادھر نکلیں گے. اس کا تو چونکہ اعتقاد بنا ہوا تھا, یقین کے ساتھ اس نے عمل شروع کیا, تو وہ تو آر پار ہوتا رہا ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ. مولانا صاحب نے کہا نہیں نہیں, وہ بسم اللہ آپ ہی پڑھ کے آتے جاتے رہو, دعوت کی کوئی ضرورت نہیں. تو اعتقاد اور یقین جتنا پختہ ہوتا ہے, اتنے ہی زیادہ اس کے اثرات بندے کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ دعا اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھی جائے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, 20 پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے, تو اس کے اندر یہ دعا تھوڑی سی ہے, یاد کر لی جائے, اٹھتے بیٹھتے بھی اس کو معمول بنا لیا جائے, اور بزرگوں کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے. وہ حرم محترم کے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو خاص طور پہ اس کی اجازت بھی دی, اور باقاعدہ ان کی ایک کتاب ہے معمولات کی, تو اس کے اوپر باقاعدہ اجازت نامہ لکھ کر بھی دے دیا کہ یہ تمام کے تمام معمولات آپ کو اس کی اجازت ہے. اس کے اندر یہ عمل بھی ہے کہ رب بھی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اس کا ورد رکھنے والا اور بوقت ضرورت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے والا, اللہ تعالیٰ فراوانیوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیا کرتے ہیں. یقین کامل ہو, اعتماد پختہ ہو, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ, اہلیہ محترمہ نے آٹا واٹا گوندا اور اس کے بعد روٹی پکانے کے لیے تیاری کر رہی تھی, کہ اسی دوران وہ تندور جلانے کی لکڑیاں درکار تھیں, تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے, لکڑی سمیٹنے کے لیے چلی گئیں. دیہات کے ماحول میں, جو حضرات دیہات کا ماحول دیکھ چکے ہیں تو ان کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہاں خواتین یہ سارے کام کیا کرتی ہیں, کہ وہ نہر سے یا کنویں سے پانی مٹکے میں بھر کے لانا, یا اسی طرح لکڑیاں گٹھڑ جمع کرنا, یا جانوروں کے لیے چارہ وارہ جمع کرنا, یہ سارے کام خواتین کیا کرتی ہیں. تو چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی تھیں, جہاں سے وہاں سے لکڑیاں لینے چلی گئیں, اتنے میں کوئی سائل آ گیا, فقیر آ گیا, اور کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو. اور تو کچھ تھا نہیں تیار, آٹا گوندا ہوا رکھا تھا, وہی اٹھا کر دے دیا. خاتون نے خانہ جب وہ لکڑیاں وکڑیاں جمع کر کے واپس پہنچی, اب جب تندور گرم کیا اور آٹے کی طرح بڑی, دیکھا آٹا غائب. کہا کہ آٹا کہاں گیا, تو دے تو دیا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے غریب کو فقیر کو, لیکن کچھ نہ کچھ بچاؤ بھی چاہیے تھا, تو کہا کہ وہ روٹیاں پکنے کے لیے دیا ہے. زبان سے الفاظ یہ نکلے کہ وہ روٹیاں پکوانے کے لیے دیا ہے, اور ادھر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی کہ یا اللہ آٹا تو تیار تھا گھر کے کھانے کے لیے, لیکن آپ کی ذات پر بھروسہ کر کے ضرورت مند سائل کو دے دیا, لاج رکھیں. اور بیوی مطمئن ہو گئے, چلو کسی کو دے دیا ہوگا, کسی شاگرد کو, کسی اڑوسی پڑوسی, کسی جان پہچان والے کو دیا ہوگا کہ وہ روٹیاں پکا کے لائے گا, اور ادھر یہ لو لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لاج رکھے یا اللہ. کچھ ہی دیر گزری, دروازے پر دستک ہوئی, تو دیکھا ایک صاحب سجا سجایا خان لے آئے. جب اندر آیا خان تو دیکھا تو روٹیاں بھی ساتھ میں سالن بھی ہے. کہنے لگی کہ آپ نے تو بڑی اچھی روٹیاں پکوائیں کہ ساتھ میں سالن بھی پک کر آیا ہے. اللہ کی شان پر شکر ادا کرنے لگے کہ اے اللہ شکر ہے کہ آپ نے لاج رکھ لی, میں نے تو آپ کے راستے میں آٹا دیا تھا, آپ نے روٹیوں کے ساتھ سالن بھی عطا فرما دیا. کتنے ہی معاملات بندوں کی زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ مخلص ہو اور راز و نیاز کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا ہو, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے والا ہو, تو پھر اللہ پاک اس کو ایسے ہی عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل پھر دنگ رہتی ہے کہ واہ میرے ربا تیری شان, کہ جو میری ضرورت تھی وہ کس انداز سے تو نے کہاں سے پوری کروا دی. توکل اور بھروسہ اور اللہ کی ذات پر یقین کامل درجے کا ہونا چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھانے کے اندر اسباب کے محتاج نہیں, بسا اوقات وہ بلا اسباب بھی بندے کو عطا فرما دیا کرتے ہیں. بڑے بڑے کاروبار والے بسا اوقات خالی ہاتھ بیٹھے رہا کرتے ہیں اور کبھی کبھار خالی ہاتھ بلا اسباب مالا مال ہو جایا کرتے ہیں. تو رزق جو ضروریات زندگی ہے وہ بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو جہاں سے گمان اور تصور بھی نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ دعا پہلے نمبر پر ہے کہ اس کو اگر یاد کر لیا جائے اور ورد زمان رکھا جائے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. بیوی بچوں کے لیے دعا سکھائی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا مقتدا اور پیشوا بنا دے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ایسی اثر انداز ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک احکم الحاکمین ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, شاہی دربار کی شایان شان. انہوں نے اپنی جو وہاں شایان شان جو درخواستیں ہونی چاہیے تھی ترتیب دے کر تیار کر کے قرآن کریم کے اندر ہمیں عطا فرما دی کہ اس شاہی دربار کے اندر مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ یہ ہے کہ یہ دعائیں یہ دعائیں یہ دعائیں مانگا کرو. اولاد کو سکھایا کہ اپنے ماں باپ کے آگے ہمیشہ جھک کر رہو, ادب اور تمیز سے احترام سے رہو. وقل اور کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, چھوٹی سی دعا سکھا دی. اے میرے پروردگار میرے والدین ماجدین پر رحم و کرم فرما, ان پر شفقت اور اپنی نرمی کا معاملہ فرما. جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا, میرے ساتھ محبت کے برتاؤ کیے, اسی طرح آپ میرے والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے. چھوٹی سی دعا سکھا دی, خود شاہی دربار سے شاہی دعا مل رہی ہے. جب بندے کی زبان سے وہ دعا بارگاہ رب ذوالجلال میں جاتی ہے, شرف قبولیت پاتی ہے, تو اس دعا کے اندر جو وزن اور جان ہے وہ شاید ہماری دعاؤں میں نہ ہو. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن بڑی پر اثر اور شاہی دربار کی شایان شان ہیں. کئی ایک جگہوں پر اللہ پاک نے مختلف انداز سے دعائیں سکھائی ہیں. یہ دعائیں انسان مختلف مختلف چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں اور بہترین اچھائیاں بھلائیاں عطا فرمائیے. دنیا کی تمام نعمتوں کا سوال اس میں آ جاتا ہے. وفی الآخرۃ حسنا, آخرت کی بھی تمام خوبیاں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرمائیے. دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں بھلائیاں خوبیاں مانگ لیں. وقینا عذاب النار, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لیجیے. دوزخ کے عذاب سے بچاؤ سب سے بڑی کامیابی ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب اور کامران ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے تم مانگا کرو. ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے اندر بہت زیادہ اثر ہے, بہت زیادہ قبولیت کے امکانات ہیں. بندہ جس یقین کے ساتھ جس دھیان کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگتا ہے. دعائیں سکھائیں سکھائیں سکھائیں, آخر میں ایک اور دعا سکھا دی, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اے ہمارے پروردگار ہمیں تمام کے تمام وہ وعدے عطا فرمانا جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے فرمائے ہیں. ولا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا. اس دن کی رسوائی سے بچاؤ کی دعا خود اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں. بندہ اگر صدقے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور سچائی کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہے, ولا تخزنا یوم القیامہ, اے اللہ آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں بچانا, آخرت میں ہمیں رسوا نہ فرمانا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. یہ دعا اگر قبول ہو گئی بندے کے تو وارے کے نہیں آ رہے ہیں کہ سارے وعدے بھی مل رہے ہیں اس کو اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائیوں سے بچا رہے ہیں. تو یہ پیاری پیاری دعائیں, مختصر سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, شاہی دربار سے ملی ہوئی دعائیں. اگر قدردانی ہو نعمت کو سمجھ کر اور ان دعاؤں کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو سمجھ کر, اس کی عظمت شان کو سمجھ کر اگر یہ دعائیں مانگی جائیں تو یقیناً بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لقمہ گر جاتا ہے, سنت یہ کہ اس لقمے کو اٹھاؤ جھاڑ کے صاف کر کے کھا جاؤ. تو فرمایا کہ اس نعمت کے اندر, اس سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی کا سبق دیا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک ایک دانہ اور روٹی کا ایک ایک نوالا اور لقمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے. فرمایا کہ ہر ہر لقمہ عطیہ شاہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو رزق کا وہ لقمہ وہ نوالا وہ ٹکڑا وہ چاول کا ایک دانہ جو دیا جا رہا ہے شاہی دربار سے ملا ہوا یہ رزق کا عطیہ شاہی ہے. فرمایا کہ اگر وہ گر جائے تو اس کو چھوڑ دینا بے قدری کی علامت ہے. پھر مثال دی, فرمایا کہ مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہو اپنے دربار کے اندر کسی سامنے والے کو شاہی انعام سے نوازے اور شاہی تحفے تحائف سے نوازے اور اسی کے سامنے وہ تحفے کو استعمال کرنے کا حکم ہو, وہ شاہی بادشاہ کے دربار سے ملا ہوا شاہی انعام تحفے تحائف وہ پھل اور میوے جو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو عطا کیے ہیں وہ کھائے اور کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ گر جائے, اب اگر وہ اس دانے کو چھوڑتا ہے تو کتنی بڑی بے قدری کی بات ہے کہ بادشاہ کی دی ہوئی چیز کو اس نے پڑا رہنے دیا, چھوڑ دیا, ضائع کر دیا. یا بادشاہ سلامت اس کو دے رہے تھے اور دیتے ہوئے لینے میں کچھ چیز گر گئی تو فوراً انسان جھک کر اس کو اٹھاتا ہے کہ بادشاہ کی دی ہوئی چیز اس کو سر پہ رکھتا ہے. فرمایا کہ ایک ایک لقمہ ایک ایک دانہ یہ عطیہ شاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ رزق ایک ایک لقمہ اللہ کی نعمت ہے کہ اگر ہاتھ سے چھوٹ کے گر بھی جائے تو اس کو اٹھا کے جھاڑ کے صاف کر کے کھا لو گے یا اللہ, یہ آپ کا عطیہ یہ ضائع نہ ہو جائے. کس انداز سے اس سنت کی گہرائی کو سمجھایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لقمہ بھی تمہارا ضائع نہ ہونے پائے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر جز کے اندر برکت ہوا کرتی ہے, نہیں معلوم کہ گرنے والے جز ہی کے اندر برکت ہو, سارے کھانے کے اندر کس جز میں برکت ہے؟ فرمایا کہ معلوم نہیں, ہو سکتا ہے کہ جس جز میں برکت تھی وہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے باضابطہ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی چیزوں کو گرا دے. تو بعض دفعہ کسی چیز میں برکت ہے, شیطان چاہتا ہے کہ گر جائے, گر گیا اگر لاپرواہی میں چھوڑ دیا ممکن ہے کہ اسی گرے میں جز کے اندر برکت تھی, سارا کھایا ہوا بے برکت چلا گیا اور جو بابرکت تھا وہ ایسے ضائع چلا گیا. کتنی گہری بات ارشاد فرمائی, کہاں سے لائے کہ عطیہ شاہی کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جائے اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے. تو یہ آیات, یہ دعائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی درخواستیں, شاہی مضامین بالکل تیار ہیں. جس طرح حکومت کے اداروں کے اندر مسا اوقات کوئی درخواست دینی ہوتی ہے تو پورا وہ تیار ہوتا ہے, خالی آخر میں ایک سائن کرنا ہوتا ہے, یا اداروں کے اندر داخلے کے وقت پورا ایک فارم تیار ہوتا ہے, اس میں شرائط نامہ, سارے قوائف نامہ, سارا سب کچھ آخر میں لکھا ہوتا ہے, میں ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں. تو پورا تیار مضمون مل گیا, خالی دستخط کر کے واپس جمع کرا دیا. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے شاہی انداز کی دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مختصر سی بڑی جچی تلی, لیکن اسی شاہی دربار کی ملی ہوئی, اور وہ شاہی دربار کے اندر قبولیت کرنے والی ذات احکم الحاکمین, وہ بندے کی طلب اور تڑپ کو دیکھ کر پھر دعا قبول فرما لیتے ہیں کہ بندہ کس لگن کے ساتھ مانگ رہا ہے, کس تڑپ کے ساتھ مانگ رہا ہے, کس جستجو کے ساتھ مانگ رہا ہے. پہلے بھی میں نے کئی بار عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 3 سال آخر زمانے کے پائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے, دعائیں مانگا کرتے تھے اور جستجو تھی ایک اچھے دوست کی, دعا کرتے تھے اللہم یسر لی جلیساً صالحا, اے اللہ مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما دے. دعا مانگتے تھے, وہ صدق دل کی دعا تھی, سچی تڑپ کے ساتھ دعا تھی, یا اللہ مجھے کوئی اچھا ساتھی عطا فرما دے, اللہم یسر لی جلیساً صالحا, یا اللہ مجھے کوئی نیک صالح ہم نشیں عطا فرما دے. وہ تڑپ, وہ لگن ایسی سچی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی سب سے بہترین ہستی عطا فرمائی, کہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی صحبت نصیب ہوئی, اور پھر وہ اللہ پاک نے تھوڑے سے وقت کے اندر اس قدر بڑی خدمت لی کہ حدیث کا ذخیرہ سب سے بڑا امت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منتقل ہوا. وہ اخلاص کا جذبہ, وہ دعا کی سچائی, وہ سچی تڑپ, وہ پیاس, وہ طلب ایسا رنگ لائی کہ مختصر مدت کے اندر آئے لیکن رات دن ایک کر دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ انصار اور مہاجرین اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے تھے, مجھے نہ کھانے کی پرواہ, نہ پینے کی پرواہ, نہ کام کی, نہ تجارت کی, میں تو یہاں بیٹھ کر رات دن احادیث یاد کیا کرتا تھا. احادیث یاد کرتے 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 پورا ذخیرہ محفوظ کیا, اور اللہ پاک نے پھر امت کے اندر کتنا بڑا ذخیرہ ان کے ذریعے منتقل کرا دیا. تو بعض دفعہ تھوڑی سی دعا ہوتی ہے, چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے, لیکن دل کی گہرائی سے جو نکلا ہوا ہوتا ہے ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ پھر اس کی انسان نتائج خود اپنی آنکھوں مشاہدہ کرتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ کسی سے بیعت نہیں تھے لیکن ظاہر عالم فاضل تھے, بہت اونچے درجے کے. تو ایک موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کسی سے بیعت ہو؟ کہا کہ نہیں. فرمایا بیعت تو ہو جاؤ, لاؤ ہم ہی تمہیں بیعت کر لیں. کہا کہ نہیں حضرت, آپ بیعت کریں گے پھر ذکر و شغل بتائیں گے, اس میں وظائف وظائف اور معمولات معمولات یہ سب مجھ سے نہیں ہوتے. فرمایا کہ میں نے کب کہا ہے کہ تمہیں ذکر و شغل دوں گا, تم بیعت ہو جاؤ, کوئی تم پر کوئی اضافی کوئی معمولات کی پابندی نہیں لگاؤں گا. کہا ٹھیک ہے یہ شرط اگر ہے تو ٹھیک ہے میں آمادہ ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں کہ کوئی آپ مجھے کوئی ذکر شغل نہیں دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے. بیعت ہو گئے. رات ہوئی, جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو وہیں خانقاہ میں یکے بعد دیگرے سارے اٹھتے تو پورا جو آپ کے مریدین تھے پورا حلقہ کھڑا ہوا ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے. حضرت کی بھی آنکھ کھلی, دیکھا کہ سارے تہجد میں اور میں اکیلا سو رہا ہوں. شرم آئی. پہلے دن تو خود بھی اٹھے مجبوری میں کہ سارے پڑھ رہے میں لیٹا ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا, اٹھے نماز پڑھی تہجد میں خود بھی لگ گئے. دوسرے دن بھی یہ ہوا. تین دن وہاں رکے. تین دن کے بعد واپسی تھی. تیسرے دن فرمایا کہ حضرت شرط تو لگائی تھی کہ ذکر و شغل کچھ نہیں ہوگا, لیکن کیا کروں کہ یہاں تین دن گزار کر ایسا چسکا پڑ گیا کہ اب معلوم ہوا کہ اس کے بغیر تو رہنا دشوار ہے. واپسی کا وقت آ چکا تھا. فرمایا کہ نہیں ابھی تو میں 40 دن گزاروں گا یہاں, اور بھی بہت کچھ لینا ہے. تو بیعت ہوئے تھے شرط لگا کر کچھ بھی نہیں کروں گا. اور وہاں اس نیک صحبت کی برکت سے تین ہی دن میں اللہ پاک نے وہ حلاوت عطا فرما دی کہ وہ ذوق مل گیا, وہ چسکا مل گیا. پھر وہاں رہے اور ایک مختصر سی مدت کے اندر خلافت لے کر وہاں سے واپس پلٹے کہ بیعت تو ہوئے تھے لیکن ساتھ میں حضرت کی خلافت بھی ملی, چلے گئے. ایک عرصہ گزر گیا, کوئی رابطہ نہیں, خط کتابت نہیں. انتظار رہا. حضرت کے مریدین کے خط آیا کرتے تھے لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ کا کوئی خط نہ آیا. کافی انتظار کے بعد آخرکار حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا کہ بھائی عرصہ دراز گزر گیا, کوئی حال احوال, کوئی خیر خبر نہیں آئی تمہاری. تو وہاں سے ایک مختصر سا جواب آیا, کہا کہ حضرت اپنا کیا حال, کیا لکھوں کیا نہ لکھوں, اپنا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ مختصر سی صحبت, وہ چند دن وہاں جو گزارے تھے, ایسی فنائیت نصیب ہوئی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. کہا کہ حضرت میرا کیا حال, کیا حوال, کیا لکھوں, لکھنے کے قابل کوئی حال ہے ہی نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب سے آپ کے پاس سے ہو کر آیا ہوں تو چند چیزوں میں بڑی نمایاں تبدیلی محسوس کرتا ہوں کہ جو چیزیں شریعت کے احکام تھے, جو پہلے شریعت کی احکام سمجھ کر کرتا تھا, اب وہ عبادت عادت بن گئی اور فطرت بن گئی. تو اس کے بغیر جینا دشوار ہے. جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے کھانے کے بغیر نہیں رہ پاتا, پیاس لگتی ہے پانی کے بغیر نہیں رہ پاتا, نیند آتی ہے سونے کے بغیر نہیں رہ پاتا, تو یہ جو فطری چیزیں ہیں. فرمایا کہ جب سے وہاں سے آیا ہوں تو جتنے بھی عبادات اور احکام شرعیہ تھے وہ فطری مزاج بن گئی ہیں کہ اس کے بغیر جینا محال ہو گیا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اب آنے کے بعد سے اتنا ضرور ہوا کہ کوئی تعریف کرے تو اچھے نہیں لگتی, کوئی برائی کرے تو بری نہیں لگتی. ایسے مٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی فنائیت عطا فرما دی کہ تعریف کرنے سے پھولتے نہیں, برائی کرنے سے بجھتے نہیں. فرمایا کہ تعریف اور برائی, مذمت اور مدد دونوں برابر ہو گئیں. کوئی تعریف کرتا ہے تو بھلی نہیں لگتی, کوئی اثر نہیں ہوتا اپنے اندر, اور کوئی برائی کرتا ہے تو تب بھی کوئی تغیر نہیں آتا. اور تیسرے یہ فرمایا کہ وہ علم کے میدان کے اندر, جو علم کے اندر احادیث اور قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں بظاہر تعارض دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے بظاہر یہ حکم ہے, دوسری سے یہ, پھر اس کے درمیان تطبیق کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ آپ کے پاس رہنے کی برکت سے تمام کے تمام تعارض جو تھے وہ ختم ہو گئے, اب ہر چیز اپنی جگہ فٹ دکھائی دیتی ہے. تو حضرت بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہے کہ جس کے ذریعے سے اتنے تم کو درجات عطا فرما دیے ہیں. تو بسا اوقات انسان کی تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی طلب, تھوڑی سی لگن, تھوڑی سی جستجو, وہ انسان کو مختصر وقت میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو غرض یہ کہ قرآن کریم کی دعائیں, قرآن کریم کی آیات جو اللہ پاک نے سکھائی ہیں, معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, جہاں اور دیگر آپ کو انعام ملے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی آپ کو انعام میں ملی, آمن الرسول سے لے کر آخر تک اس امت کو خصوصی تحفہ شب معراج میں ملا, اس میں بھی اللہ پاک نے دعائیں سکھائی ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی, کوئی غلطی کر کے ہم نے کوئی گناہ کر لیا, ہم سے مؤاخذہ نہ فرمانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے اللہ ہم پر ایسے بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں میں جس طرح ڈالے گئے, ہم متحمل نہیں ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے اللہ ہم پر اتنی ذمہ داریاں عائد مت کرنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, ہمیں معاف فرما دیجیے. واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دیجیے. وارحمنا, ہم پر رحم و کرم فرما دیجیے. انت مولانا, آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائیے. کیسی پیاری پیاری دعائیں عطا فرما رہے ہیں. اس اہم ترین موقع پر اللہ پاک نے امت کو اتنا عظیم الشان انعام عطا فرما دیا. یہ دو آیتیں رات کو سونے سے پہلے جس انسان نے پڑھ لی پوری رات اس کو تہجد پڑھنے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ پاک. بڑے بڑے خزانے اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں. قدر دانی کی ضرورت ہے, قدر شناسی کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ یہ دعا بھی بڑی پیاری دعا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کو معمول بنا لینے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالا مال رہا کرتا ہے, تمام ضروریات کو اللہ پاک خزانے غیب سے اس کی پوری فرمایا کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ مجھ پر میرے رزق کو وسیع کر دیا جائے. انی ارید ان یوسع علی رزقی, میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق مجھ پر کشادہ ہو جائے, فراخی ہو جائے, فراخی رزق نصیب ہو جائے. مختصر سے آپ نے عمل عطا فرما دیا, فرمایا عظیم علی الطہارہ وسع علی کا رزق, ہمیشہ باوضو رہا کرو, تمہارا رزق تم پر کشادہ کر دیا جائے گا. پاکیزگی کو اپنا وطیرہ بنا لو, باوضو رہنے کو اپنا معمول بنا لو. عدیم عالب طہارہ, پاکیزگی پر ہمیشہ مستحکم رہو, دائم اور قائم رہو. یوسع علیک رزقک, تمہارا رزق تم پر کشادہ اور وسیع کر دیا جائے گا. طہارت اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو پاکیزہ بندہ ویسے ہی اللہ کا محبوب ہے. پھر وہ جب صبح سے شام تک اور شام سے رات تک, رات سوتے وقت بھی جب باوضو ہو کے سو جاتا ہے, فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت بھی وضو کر لیتا ہے تو دو محافظ فرشتے اس کے دائیں بائیں محافظ بن کر اور اس کے سیکورٹی گارڈ بن کر ساری رات اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. مختصر سا عمل ہے, تھوڑی سی ہمت اگر کر لی جائے کہ رات انسان جب آرام کے لیے لیٹنے لگے بستر پر, وضو کر کے سونے لگ جائے, اس معمول کی برکت سے پوری رات اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی, فرشتے اس کے محافظ بن جائیں گے اور ساتھ میں دعائے مغفرت ملتی رہے گی. اور ساتھ میں دن کے اوقات میں بھی انسان اپنے معمولات ایسے بنا لے کہ جب وضو ٹوٹے ہاتھ کے ہاتھ دوبارہ وضو بنا لے. اپنے معمولات کو اس انداز سے تقسیم کرنے والا بن جائے. ہمت مردہ مدد خدا, ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز میں دل نہیں لگتا, کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ نماز پڑھ لیا کروں. فرمایا کہ بھائی میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں جس میں دو چوکیدار ہوں, دو ڈنڈا بردار ہوں, کہ نماز کا وقت آئے وہ تم کو ڈنڈا دکھائیں, اٹھائیں اور جا کے نماز پڑھوائیں. ایسا تعویذ ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا. اس میں تمہاری ہمت کا عمل دخل ہے, اپنی ہمت کو کام میں لاؤ گے تو کام بنے گا. ایسا تعویذ کہاں سے لاؤں گے جو تمہیں وقت آنے پر اس میں دو چوکیدار کھڑے ہوئے تم کو اٹھا کر لے جائیں, جا کر وضو کرا کے نماز پڑھوائیں. ہمت تم نہیں کرتے, تعویذ میں ایسا دے دوں کہ جو تمہیں نماز پڑھنے پر آمادہ کرے. ہمت تو بندے کی پہلے نمبر پر چاہیے. ہمت مردہ مدد خدا, پہلے ہمت کرے گا پھر ساتھ میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے اگر انسان کسی بھی معمول کو اپنانا چاہتا ہے تو شروع شروع میں تھوڑی گرانی ہوتی ہے, تھوڑی مشقت ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پھر وہ مشقت عادت بن جاتی ہے, وہ عبادت بھی پھر اس کی حرز جام بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر پھر انسان کو چین نہیں آتا. تو باوضو رہنے والا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہوتا ہے اور باوضو سونے کی حالت میں اللہ کے محافظ فرشتے اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بڑی نعمت جو اس کو نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رزق میں کشادگی نصیب ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تیرے دشمن کون ہیں؟ دوستوں کے بارے میں بھی پوچھا, دشمنوں کے بارے میں بھی پوچھا. تو جب دشمنوں کے بارے میں سوال ہوا کہ تیرے دشمن کون ہیں, کتنے ہیں, تو کہا کہ سب سے پہلی دشمنی تو میری آپ سے ہے. اور اس میں اس نے 15 افراد گنوائے کہ فنا 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 میرے دشمن ہیں. تو ان میں سے ایک اس شخص کو بھی گنوایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے, کیونکہ باوضو شخص کے اوپر شیطان اپنے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتا. وہ طاہر ہے, پاک و صاف ہے, نہ وسوسے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, نہ ہی گندے خیالات. وسوسے اور گندے خیالات, غصہ اور یہ جتنی بھی روحانی امراض ہیں کہ جو ناپاکی کی وجہ سے انسان کے اوپر حاوی اور مسلط ہو جاتی ہیں, پاک و صاف رہنے کی وجہ سے یہ سارے شیطانی اثرات انسان سے دور رہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ فرمایا کہ جب کبھی غصہ آئے تو انسان فوراً وضو کر لے. اس طرح بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا جائے تو فوراً آگ بجھ جاتی ہے, اسی طرح بھڑکتے ہوئے غصے پر جب وضو ہوتا ہے تو وضو کے ساتھ ہی فوراً انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یا فرمایا کہ پانی پی لے, پانی پینے سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو غصے کی حالت ہو اور دیگر معاملات ہوں تو وضو کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. تو ایک انسان جو ہمیشہ باوضو رہتا ہو, پاک و صاف رہتا ہو, تو اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ درجہ اور رتبہ اور مقام ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں محبوب بھی بنتا ہے، ساتھ میں اس کا رزق کشاد اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو، رزق بابرکت ہو، اور مرنے کے بعد اس کے تذکرے خیر کے ساتھ ہوں، لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں، تو فرمایا کہ وہ دو کام کر لیا کرے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عظمت اور ان کی تابع داری اور فرما برداری اور ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق اپنے کاندھوں کو جھکا کے رکھنا، بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کے ساتھ بے رخی کا رویہ اختیار مت کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو کلمہ اُف تک بھی مت کہو۔ حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ اُف سے کم درجے کا بھی کوئی کلمہ ہوتا کہ جو ناگواری کے اظہار کے لیے ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ذکر فرماتے۔ کلمہ اُف عربی زبان کا سب سے ہلکا کلمہ ہے کہ جس سے بیزاری کا، ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، اس ہلکے کلمے کو ذکر فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام، تابعین ان چیزوں کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، پھر وہ ان رشتوں کو بھی بڑی عظمت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کپڑے پر، تمہاری کسی چادر پر، کسی چیز پر، کسی سامان پر گرد و غبار ہو تو اس کپڑے کو اس انداز سے مت جھاڑو کہ غبار تمہاری ماں پر چلا جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ نافرمانی میں آ جائے گا کہ تم غبار جھاڑو اور اس گرد و غبار کے کچھ ذرات اڑ کر تمہاری والدہ پر پڑ جائیں۔ فرمایا کہ یہ بھی نافرمانی ہے کہ تم اس درجے بھی ان کو تکلیف پہنچا دو۔ اسی طرح حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے صرف اشارے کے ساتھ، سختی والا اشارہ جو ہوتا ہے، ماں نے بلایا، انسان جھنجھلا کے اشارہ دیتا ہے نا ایک منٹ، فرمایا کہ ایسا اشارہ جس میں شدت ہو، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کے تحت آ جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وقت کے امام ہیں، کتنا اونچا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن جانتے ہیں کہ میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدہ کے سر میں مہندی لگایا کرتے تھے، موقع پر والدہ کے سر میں تیل لگا کر مالش کیا کرتے تھے، موقع بموقع اس کو چوم لیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اور جب کبھی موقع میسر آتا تو والدہ کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ عظمت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا دل خوش کرنے والا، ہمیشہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، اور مرنے کے بعد اس کے تذکرے خیر کے ساتھ ہوں، تو فرمایا کہ ہمیشہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا رہے۔ جن خوش نصیبوں کے ماں باپ حیات ہوں دونوں یا ایک، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور اپنے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے لینا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صحابہ نے بوسے لیے ہیں، آپ کی پیشانی کے بوسے لیے، ہاتھوں کے بوسے لیے، اگرچہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، لیکن بہرحال جس انسان کا، جس ذات سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اولاد کا ماں باپ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع آئے جس میں ماں باپ کے صاف ستھرے، دھلے دھلائے، صاف شفاف پاؤں سامنے ہو اور بیٹا اس انداز میں بیٹھا ہو کہ چوم سکتا ہو، تو اس انداز سے چوم لے کے جانے کے بعد پھر کبھی حسرت نہ رہے کہ ہم نے تو کبھی اپنے ماں کا قدم ہی نہیں چوما، اپنے والد کی کبھی قدم ہی نہیں چومے۔ تو یہ نعمت جس کسی کو میسر ہو قدر کر لے، معمول نہ بنائے، لیکن زندگی میں کم از کم کوئی موقع تو ایسا آ جائے کہ جس میں اپنے اکابرین کی نقالی ہو گیا، اکابرین بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے موقع پا کر ان کے قدم چوم لیا کرتے تھے، جس کو قدم بوسی کہا جاتا ہے۔ کہ ماں باپ کا جس وقت دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس وقت جو ان کے دل کی دعائیں نکلتی ہیں وہ رہتی نسلوں تک کے لیے کام آتی ہیں اور کامیابی کا باعث بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جو ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک آنے والی نسلوں کے اندر بھی پھر وہی چیزیں جاری و ساری کرتی ہیں کہ اس کی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گی اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل جیتے جی انسان پائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، اس کی بدولت فرمایا کہ عمر انسان کی بابرکت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کہ تھوڑی عمر کے اندر وہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیتا ہے، رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کے تذکرے اور چرچے اچھے انداز سے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اگر تذکرے چرچے اچھے انداز سے ہو گئے تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گمان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. بندوں نے اگر خیر کے تذکرے کیے, نیکیوں کے, خوبیوں کے, بھلائیوں کے تذکرے کیے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق نے تیرے بارے میں خیر کا گمان رکھا, لہٰذا میں بھی تیرے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتا ہوں. اور اگر جانے کے بعد مخلوق نے برائی کے ساتھ تذکرے کیے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میری مخلوق کے اندر تو برائی کر کے آیا, سارے تجھ سے بیزار تھے, سب نے تیرے بارے میں برے تذکرے کیے, لہٰذا میں بھی تیرے ساتھ برا معاملہ کرتا ہوں. وہ جو دو واقعات ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, سب نے بڑی تعریفیں کی, فلاں صاحب تھے, فلاں صاحب ایسے اچھے ایسے اچھے, ان کے اوصاف حمیدہ ذکر کیے, آپ نے فرمایا وجبت. دوسرا موقع آیا, پھر ایک جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا بڑا اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا, برے الفاظ سے یاد کیا, آپ نے فرمایا وجبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس وقت بھی آپ نے وجبت فرمایا؟ اس وقت بھی وجبت فرمایا. فرمایا کہ پہلے موقع میں جب لوگوں نے خیر کے ساتھ تذکرے کیے تو اللہ پاک نے ان خیر کے تذکروں کو سن کر وجبت یعنی واجب ہو گئی, فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی تھی اس کے لیے. اور دوسرا جب گزرا, لوگوں نے برائی سے تذکرے کیے تو وجبت, وجبت النار, دوزخ واجب ہو گئی. اچھے تذکروں کے لیے انسان والدین کی خدمت کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے نتائج اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر کر کے جائے گا تو بھلائی ہی بھلائی اس کو وہاں آخرت میں بھی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیر اور بھلائیوں سے, خوبیوں سے مالا مال فرمائے, تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعاؤں کی درخواستیں ہیں. حافظ سید محمد طہٰ ظفر, اللہ پاک ان کو بہترین روزگار میسر فرمائے, اور سید شفقت عالم کی والدہ بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں صحت کلی عطا فرمائے. شگفتہ جمی اور تمام بچیاں جو غیر شادی شدہ, اللہ پاک سب کے لیے اچھے رشتے مقدر فرما دے. اللہ ساجد حسین خان, اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. عبداللہ صاحب, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, اور عبداللہ صاحب کی مغفرت کاملہ ہو, درجات کی بلندی نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. یا اللہ, اپنی تمام نعمتوں کو ہمیں قدر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, قدردانی نصیب فرمائیے, شکر گزاری نصیب فرمائیے, ناقدری سے بچا لیجیے, بہترامی سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی, اسلام کی دولت عطا فرمائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا, قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی. اے الہ العالمین, آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اس امت کے ساتھ کس قدر مہربانی کے معاملات فرمائے. اے اللہ, جتنے بھی آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس امت کے لیے وعدے فرمائے, تمام کے تمام وعدے ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما کر ہم سب کو بھی یا اللہ ان وعدوں کا مستحق بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. انک لا تخلف المیعاد, بے شک ہم وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اے الہ العالمین, ہم سب کی دین اور دنیا خوب ترقیوں والی بنا دیجیے, دنیا کے اندر بھی خوب یا اللہ ہم سب کو فراوانی عطا فرمائیے, دین میں بھی خوب اعلیٰ ترقی عطا فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک بنا دیجیے, نیک محفلیں, نیک صحبتیں ہماری زندگی کا مقدر بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دیجیے, ہمارے اندر کے جتنے گند ہیں سارے دھل دھلا کر صاف ستھرے فرما دیجیے. اے الہ العالمین, عبادات اور طاعت کی حلاوت و لذت عطا فرمائیے, اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے, اتباع سنت کے جذبے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو خلوص عطا فرمائیے, اخلاص عطا فرمائیے, اخلاق عطا فرمائیے, بے رہ روی کے شکار ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے, مظلومین کی امداد فرمائیے, ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے الہ العالمین, ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائیے, ہم وطنوں کی بھی حفاظت فرمائیے, ہمارے ملک کو یا اللہ اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے, حق کا بول بالا فرمائیے, باطل کا منہ کالا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو خدمت دین میں قبول و منظور فرما لیجیے. یا اللہ, ہمارا یہاں جمع ہونا, یہاں آپ کے پیغامات کا سننا اور پڑھنا, یا اللہ سب کچھ قبول و منظور فرما کر ہم سب کی بخشش کا سامان بنا دیجئے. اے الہ العالمین, ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی خدمات قبول و منظور فرما کر اپنی رحمت واسعہ سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. مبارک لمحات ہیں یا اللہ, دن جا رہا ہے, رات آ رہی ہے, ان دن اور رات کے ملاپ کے مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. آپ کے منادی آپ کی پکار اعلان کر رہے ہیں. اے الہ العالمین, ان مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے. اے الہ العالمین, ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. ہماری دنیاوی تمام ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں. اے اللہ, ہم سب کے تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیجیے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ہم سب یا اللہ آپ کے خزانوں کے محتاج ہیں, فقیر ہیں, بھکاری ہیں. ہم سب کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما کر ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو لینے والے کے بجائے دینے والا بنا دیجیے. ہم سب کے رزق اتنے وافر فرما دیجیے کہ آپ کے بندوں کی خدمت کے موقع ہم سب کو نصیب ہو جائیں. اے الہ العالمین, تمام مقروض حضرات کو قرض کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے, مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نجات عطا فرمائیے, بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے, صاحب اولادوں کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے الہ العالمین, جہاں رشتوں کے سلسلے میں مشکلات ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے, بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے, بے سواری افراد کو ذاتی سواری عطا فرمائیے, تمام ضرورتوں سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ, ہم سب کی دلی مرادوں کو, جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجیے, مقبول بندہ بنا لیجیے. ہم سب کو اپنی دوستی کا تاج عطا فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق, یا اللہ, ہم سب کو تمغہ امتیاز عطا فرما دیجیے. آپ ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے, گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل بنا دیجیے. اے اللہ, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. تمام خیر اور بھلائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, ہم سب کو بھی اور پوری امت کو عطا فرمائیے. تمام شرور و فتنوں سے جن سے آپ نے پناہ چاہی, ہمیں بھی اور پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.